السلام علیکم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے آیہ پھر کے پہلے حصے کے حوالے سے حقیقت بر و تقویٰ سے متعلق بعض فلسفیانہ مسائل کا جو جواب اسلام دیتا ہے اس پر گفتگو مکمل کرنی تھی. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیکی کی روح باطنی یعنی ایمان، اس کا ظہور انسان کے عملی رویے میں، اس کی سیرت و کردار میں جس صورت میں ہوتا ہے، اس کو قرآن حکیم کس پیرائے میں اور کس ترتیب سے بیان کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے پھر مناسب ہوگا کہ ہم اس آیہ مبارکہ کی تلاوت بھی ایک مرتبہ اور کر لیں اور اس کے ترجمے کو بھی دوبارہ ذہن نشین کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ حقیقتا نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے الگ رغم رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، مصائب و تکالیف میں اور جنگ کے وقت. یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً سچے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو واقعتاً متقی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم نے ایمان یا ایمانیات خمسہ کا نیکی کی بحث کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر غور پچھلی مرتبہ مکمل کر لیا تھا. اب آئیے ہم دیکھیں کہ نیکی کی یہ روح باطنی جب انسان میں سرایت کر جائے، یا ایمان جب انسان کے قلب میں جادوزی ہو جائے، تو اس سے پھر اس شخصیت، اس کی سیرت و کردار، اس کے معاملات، اس کے رویے میں کس کیفیت کا یا کن کیفیات کا ظہور ہوتا ہے؟ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں نیکی کے مظاہر. اب یہاں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیہ مبارکہ میں نیکی کا مظہر اول جو بیان ہو رہا ہے وہ خدمت خلق اور انسانی ہمدردی. ویسے آپ نے سنا ہوگا اور بات صحیح ہے، ارکان دین میں کلمہ شہادت کے بعد جو رکن اول ہے، جو رکن رکین ہے، جس کو عماد الدین کہا گیا ہے، وہ نماز ہے. لیکن اس آیہ مبارکہ میں نماز کا ذکر مؤخر ہو گیا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، اور مقدم آ گیا معاملہ اپنے مال کو صرف کر سکنے کا، ابنائے نو کی تکلیفوں کو رفع کرنے میں، احتیاجات کو دور کرنے میں، ان کی مصیبتوں سے انہیں نجات دلانے میں. یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ جہاں بحث نیکی کی ہوگی، جہاں ارکان اسلام کی گفتگو ہوگی، ترتیب وہ رہے گی. لیکن چونکہ یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت، لہذا یہاں اس کی مناسبت سے ترتیب قائم کی گئی کہ انسان کے عملی رویے میں نیکی کا ظہور اول انسانی ہمدردی کی صورت میں ہوگا. قرآن مجید اس پر جس قدر زور دیتا ہے، وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت جو آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی، اس میں بہت نمایاں ہو کر آتا ہے معاملہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو تو تم ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ چیز کی جو تمہیں محبوب ہے، وہ بھی نہیں جو دل سے اتر گئی ہو، وہ چیز نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی ہو، بلکہ وہ چیز جو محبوب ہے، اگر اسے تم خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں، اپنے ابنائے نو کی تکلیف کو رفع کرنے میں، تو جان لو کہ نیکی میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بات جان لیجیے کہ ہر لفظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ہر اصطلاح کی ایک کونوٹیشن ہے. مثلاً کوئی شخص عالم ہے، اب عالم کا اور مفہوم ہے، کوئی شخص زاہد ہے، زہد کا اپنا ایک مفہوم ہے، کوئی عابد ہے، عابد کا اپنا ایک مفہوم ہے. نیک نہیں ہوگا ازو قرآن وہ شخص جس کے اندر یہ وصف موجود نہ ہو، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بڑے مختلف پیرایوں میں آئی ہے، اس لیے کہ قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. سورۃ اللیل میں فرمایا کہ لوگوں تمہاری سعی و جہد اور بھاگ دوڑ کے نتائج بڑے مختلف ہیں، متضاد ہیں. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ایک راستہ وہ ہے کہ جس کا پہلا قدم ہے اعطاء اور جود و سخا، وہ آسانی کی طرف لے جانے والا ہے. اس کے برعکس راستہ وہ ہے جس کا پہلا قدم ہے بخل. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اسی طرح سورة البلد میں فرمایا ہم نے انسان پر کیسے کیسے احسانات کیے، کیا کیا دیا اسے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. لیکن یہ انسان بڑا تھرجلا ثابت ہوا، کم ہمت ثابت ہوا، یہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. فلق تحمل عقبہ. اور کیا سمجھے تم وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. کسی گردن کو چھڑا دینا، کسی شخص کی گلو خلاصی کرا دینا، کسی کو کھانا کھلانا قحط کے ایام میں جب اپنے لالے پڑے ہوئے، کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے، کسی مسکین کو کہ جو خاک رل رہا ہے، یہ ہے اصل کھاٹی. اس کو عبور کر لے انسان اور پھر ایمان لائے تو وہ ایمان ہوگا نور علی نور. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یہ مضمون تقریباً سورۃ العصر کا اس آیت میں پھر آ گیا. تو یہ بات بہت اہم ہے. اور حدیث نبوی بھی ایک سنا دوں، حکمت دین کے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، جن کو جس طرح دریا کوزہ میں بند کرنا آپ کہتے ہیں، اس انداز میں چھوٹی چھوٹی احادیث میں حضور نے بند کر دیا ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من یحرم الرفقہ فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم رہا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. حضور فرماتے ہیں الخلق و عیال اللہ، مخلوق کل کی کل اللہ کے کنبے کے مانند ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا اس کے کنبے سے محبت نہ ہوگی؟ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شکوہ کرے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے کپڑا چاہا کہ مجھے پہنا دے، تو نے مجھے نہیں دیا. بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار تو پاک ہے اس سے کہ تجھے بھوک داری ہو اور تجھے اریانی لاحق ہو، اللہ فرمائے گا میرا وہ فلاں بندہ جو اس وقت حاضر ہوا جو بھوکا تھا، وہ اس کا جو ہاتھ تیرے سامنے آیا تھا دست سوال بن کر وہ میرا ہی ہاتھ تھا. یہ ہے اہمیت ہمارے دین میں، اور اس آیت کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے. اس میں پھر ایک ترتیب بھی ہے، اور وہ ترتیب بڑی فکری ہے. سب سے پہلے قرابت دار آپ کے اپنے قریبی عزیزوں میں سے جو مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، سب سے پہلا مستحق آپ کے حسن سلوک کا وہ ہے. پھر وہ یتیم جو معاشرے میں بے سہارا رہ گئے، پھر مسکین. مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو، جن کی کچھ ہمت جواب دے گئی ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے، خود کفیل نہیں ہو رہے. پھر وہ شخص کے جو حالت سفر میں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو. پھر وہ شخص کے جو دست سوال دراز کر رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا احتیاج اسے لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی خودی اور عزت نفس کو ہتھیلی میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. پھر یہ کہ جو جس کی گردن کہیں کسی مخمصے میں پھنس گئی، پچھلے زمانے میں وہ غلامی کا معاملہ تھا اور آج اس کا مصداق ہوں گے وہ لوگ جو قرض کے پھندے میں اس طرح پھنس جائیں کہ کتنے ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اسے نکل نہ پا رہے ہیں. تو یہ ترتیب بھی بڑی حکمت پر مبنی ہے، لیکن اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اب آگے چلیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. صلات کیا ہے، زکات کیا ہے، ان کے لغوی معنی کیا ہے، اس پر گفتگو اس وقت نہیں ہوگی ہمارے اس منتخب نصاب میں، یہ مضامین اپنے اپنے وقت پر آئیں گے. یہاں صرف نوٹ کیجئے کہ در حقیقت ان کا ایک گہرا ربط ہے. نیکی کی بحث میں اب تک دو باتیں آئیں، ایک نیکی کی روح باطنی ایمان، ایک اس روح باطنی کا مظہر اول خدمت خلق، اپنا مال صرف کر سکنا اپنائے نو کی تکلیف کو دور کرنے میں. اب دیکھیں گے آپ کے صلات اور زکات کا تعلق بالکل اسی طرح ہے. اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے والی چیز، ایمان کی آبیاری کرنے والی چیز نماز ہے. وہ ایمان تر و تازہ رہے، مستحضر رہے، اللہ سے تعلق قائم رہے، آخرت کی یاد رہے، وہ ہے نماز. یہ گویا کہ ایک ستون ہے جو گاڑ دیا گیا اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس انفاق مال کے لیے، دو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، توجہ کیجئے، ایک کانسیپٹ ہے سٹارٹر کا، کسی بھی چیز کے لیے ابتدا کرنا. تو یہ گویا کہ وہ چیز جو آ چکی ہے اس کے لیے آغاز کار کے طور پر ایک چیز وہ ہے جو فرض کر دی گئی. یہ تو دو، لا محالہ دو، لازمن دو، نہ دینا چاہو گے تو زبردستی لے لیا جائے. اس میں اصل میں وہ کانسیپٹ سامنے آئے گا جو سٹیٹک فرکشن کا فزکس میں آپ پڑھتے ہیں. کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کو حرکت میں لانے کے لیے قوت بہت زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے. چل پڑے تو اب ذرا سی قوت جو ہے اس کی اس حرکت کو برقرار رکھ سکے گی. تو چلانے کے لیے زکوٰۃ ہے. وہ بندش جو ہے دل پر مال کی محبت کی، وہ کسی طرح ٹوٹے. تھیلی کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے اس مہر کو توڑ دینے والی چیز زکوٰۃ ہے. اب جب وہ ایک چیز کا آغاز ہو گیا تو پھر صدقات نافلہ، مزید خرچ کرنا جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اتنا جو زور دیا جا رہا ہے تو اس کی آخری حد کیا ہے؟ تو اے نبی ان کو بتا دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد اور فاضل ہے اس کو دے ڈالو. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اسی آیت کے حوالے سے کہ لوگوں یہ مغالطہ تمہیں نہ ہو جائے کہ مال میں جو حق ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے، ادا کر دیا تو بس سارا حق ادا ہو گیا. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اموال میں زکوٰۃ کے سوا بھی ان سے زائد بھی حق ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ دیکھو اس میں زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ ہے، اور آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ جدا ہے. آگے چلیے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، معاملات انسانی کے ضمن میں ایفاء عہد کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے سارے معاملات جو ہیں معاہدوں پر مبنی ہیں. ایک مزدور کو آپ نے رکھا 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے اور اس کی ایک اجرت آپ نے معین کی، یہ کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے. اسی طرح مستقلاً کسی کو ماہانہ ملازمت کہیں پر رکھا گیا ہے تو بھی ایک معاہدہ ہے. یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں, یہ ریمونریشنز ہیں جو تمہیں اس کے عوض ملیں گی. کاروبار تو آپ کو معلوم ہے اس وقت سارا کا سارا ہے ہی کانٹریکٹ بیسس پر, وہ سپلائی ہو, وہ تعمیرات کا کام ہو, بلکہ سوشل جو ہمارے معاملات ہیں وہ اکثر و بیشتر کانٹریکٹ پر ہیں, چاہے وہ ریٹن کانٹریکٹ نہ ہو. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ میرج کو ایک سوشل کانٹریکٹ قرار دیا گیا, شادی ایک عمرانی معاہدہ. آخری بات اب آئی, والصابرین. یہاں صابرون نہیں کہا, صابرین کہا, تفصیل کا وقت نہیں ہے. اسی کی وجہ سے یہاں میں نے ایک لفظ ایڈ کیا خصوصاً, واخص بالذکر الصابرین, خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں صبر کرنے والے. اور وہ صبر کس چیز میں؟ فقر و فاقہ اور تنگی اور جسمانی یا ذہنی کوفت اذیت, اور پھر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جانا. اس میں ایک چیز تو آپ کے سامنے یہ آ جانی چاہیے کہ بڑا بنیادی فرق ہے ایک راہبانہ تصور نیکی میں اور قرآن کے اس تصور نیکی میں. راہبانہ تصور نیکی میں نیک لوگ میدان چھوڑ کر معاشرے سے فرار کر کے غاروں میں, پہاڑوں میں, کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیائیں کرتے ہیں. اسلام کا معاملہ یہ کہ عین معاشرے کے مجھار, تمدن کے مجھار میں لوگوں کو رکھ کر نیکی کی تلقین کرتا ہے. پھر یہ کہ یہاں پسپائی نہیں, بدی کے ساتھ کشمکش, پنجہ آزمائی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ مقابلہ, نیکی کا دنیا میں بول بالا کرنے کے لیے مصائب جھیلنا, مشکلات برداشت کرنا, تکلیفیں جھیلنا, فقر و فاقہ برداشت کرنا, یہاں تک کہ جان کی بازی کھیلنا. تمام جو نظام ہائے اخلاق ہیں ان میں ایک تصور ہوتا ہے کہ خیر اعلیٰ کیا ہے, سب سے اونچی نیکی کون سی. تو اسلام کی سب سے نیکی اونچی, سب سے اونچی نیکی کہ جو نیکی کا بلند ترین مقام ہے, وہ نیکی کے لیے, خیر کے لیے, حق کے لیے, صداقت کے لیے اپنی گردن کٹوا دینا. چنانچہ اسی سورہ بقرہ میں چند رکوع پہلے وہ آیات آئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور یہ مضمون ختم ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ پر, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو جس طریقے سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, یہ انداز علامہ اقبال نے قرآن حکیم کی اس آیت سے اخذ کیا ہے جو سورہ صف میں آئی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں, اللہ کو محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہاں ضمن وہ بات بھی سامنے آ گئی جو میں نے اس آیہ بر پر جو سب سے پہلی ہماری نشست ہوئی تھی اس میں عرض کی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ تواسی بالحق کا لفظاً ذکر نہیں ہے, لیکن اب خود یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے ذہن اور قلب میں ایمان کی روشنی ہے, جو خادم خلق ہیں, جن کی کیفیت یہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, جو نماز اور زکوٰۃ پر کاربند ہیں, جو ایفائے عہد پر کاربند ہیں, ان کی جنگ کس مقصد کے لیے ہو سکتی ہے؟ ان کی جنگ نفسانیت کے تحت نہیں ہو سکتی, ان کی یہ جنگ حوث ملکگیری کے لیے نہیں ہو سکتی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو معلوم ہوا کہ سورۃ العصر کے وہ چاروں مضامین یہاں موجود ہیں. جس طرح اس سورہ مبارکہ میں نجات اور کامیابی کے چار لوازم کا بیان ہوا, یہاں اسی کو ایک نئے پیرائے میں, نئے انداز میں, ایک نئے کانٹیکسٹ میں, ایک نئی بحث کے ضمن میں, حقیقت واحدہ وہی ہے کہ جو سورۃ العصر میں آئی, اسی کو ہم نے ایک مرتبہ پھر ایک نئی رانائی کے ساتھ اپنے سامنے دیکھ لیا. اللہ تعالی ہمیں نیکی کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس کو اپنی شخصیتوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج کی گفتگو سے متعلق جو سوال ہے،
جیسے ہی اس آیہ بیت میں امامی ارکان اسلام کے تین ارکان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا، کیا یہ نیکی میں شامل نہیں ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں.
میرا خیال ہے کہ وہ بات کسی درجے میں آ چکی تھی. قرآن مجید کسی جگہ پر کسی معاملے کے کسی پہلو کو زیر بحث لاتا ہے، کہیں پر اس کے تمام پہلوؤں کو جمع کرتا ہے، کہیں کسی اور پہلو کو فوکس میں لے آتا ہے. اور یہ اجزاء کا مختلف جگہ پر آنا یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں وہ مضمون آ رہا. تو یہاں ایمان کے ضمن میں نماز اور مال خرچ کرنے کے ضمن میں زکوٰۃ، تو مناسبت کے اعتبار سے انہیں کا بیان کر دیا گیا. ویسے تو جو حکم بھی اللہ نے دیا ہے اس کو بجا لانا لازم ہے، فرض ہے، اس کا بجا لانا نیکی شمار ہوگا.
حضرت صاحب، اس آیت میں مشرق اور مغرب کا ذکر آیا ہے، تو مشرق و مغرب سے مراد صرف مطلق سمتیں ہی لی جائیں گی یا کچھ اور بھی مراد لیا جا سکتا ہے؟
اس کو ایک محاورے یا استعارے کے انداز میں سمجھیے کہ تمام سمتوں کا جب انسان احاطہ کرتا ہے اپنی گفتگو میں، تو مشرق و مغرب، مغرب شرق و غرب، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، تو وہاں در حقیقت وہ سمتیں معین طور پر مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ ایک محاورے کے طور پر تمام سمتوں کا ذکر اس میں آ جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب، یہ مال خرچ کرنے کے مصارف مختلف ذکر کیے گئے ہیں، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یہ پانچ ہی کیٹیگریز ہیں، کیا سب پر خرچ کرنے سے اس آیت کا مطلب پورا ہوگا یا ایک پر بھی خرچ کرنے کا مطلب پورا ہو جائے گا؟
تشریح رکھیے. اصل میں تو وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. اب یہ معاملات ہوں گے، ایک تو کوانٹیٹی اور ایک مواقع، پھر ان میں اولیت اور پھر ثانویت. جس کے پاس جتنی مقدرت ہے وہ اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے، اس میں اولیت رشتہ داروں کو دی جائے گی. اگر کوئی صرف اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے کہ جس سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کی ضرورت پوری کر سکے، تو اولین مستحق وہ ہوگا، اور مزید کر سکتا ہے تو جتنا بھی اس دائرے کے اندر آگے بڑھے وہ اتنے ہی اپنے لیے نیکی کا ذخیرہ مزید جمع کر رہا ہے.